حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين، أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
جانے محترم، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین سرمشق، نمونہ، اسوہ عمل موجود ہے، لیکن اس اسوے کو اپنے لیے اسوہ وہ قرار دیتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، روز آخرت پر اعتقاد رکھتا ہے، اور خدا کا کثیر ذکر انجام دیتا ہے. بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اللہ کو اپنے لیے سرمشق قرار دے، کہ خداوند عالم قیامت کے دن ہم مومنوں سے، مسلمانوں سے رسول اللہ کے عمل کے مطابق سوال کرے گا. اور رسول اللہ کا سیرہ، رسول اللہ کی سیرت وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کی. اسی موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے. عزیزوں، خداوند عالم نے رسول اللہ کو سلسلہ انبیاء میں خاتم النبیین قرار دیا، لیکن رسول اللہ افضل الانبیاء ہیں. کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو چیز خداوند عالم نے خلق کی وہ میرا نور تھا. اور اس کے بعد مولا متقیان کی خصوصیت کے لیے اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس نور سے خداوند عالم نے مجھے خلق کیا تھا، اسی نور سے خداوند عالم نے علی کو خلق کیا ہے. اور یہ احادیث رسول اللہ نے اس زمانے میں لوگوں کے سامنے بیان کی تاکہ لوگ امام علی علیہ السلام کی عظمت سے بھی واقف ہوں، اور امام علی علیہ السلام کی جانشینی کا مسئلہ بہت آسان ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فقط غدیر قم کے میدان میں آ کر امام علی علیہ السلام کی پہچان کروائی ہے، بلکہ جو پہلی ابتدائی دعوت ہے اسلام کی، کہ جس کو دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے قرابت داروں کو بلا لیجئے. اعلان نبوت اس طریقے سے شروع ہوا کہ اپنے قریبیوں کو بلائیے، اور بلانے کے بعد ان کو دین کی دعوت دیجیے. رسول اللہ نے بلایا، دعوت دی، کھانے کے لیے تمام لوگ آ گئے، جمع ہو گئے. اور اس کے بعد جب رسول اللہ نے عمل کی بات شروع کی تو لوگ اٹھ کے جانے لگے. گویا یہ مزاج بہت پرانا مزاج ہے کہ دسترخوان جب تک لگا ہو اس وقت تک بہت سے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی عمل کی بات آتی ہے لوگ نکل کے چلے جاتے ہیں۔ اب برا نہ مانیے گا، آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگرچہ سعادت کی بات ہے کہ کسی کو دسترخوان امام حسین میسر آ جائے، لیکن اس دسترخوان کو بچھانے کا مقصد بھی وہی تھا کہ دسترخوان حسین پر بیٹھ کر کھاؤ بھی اور مقصد حسین کو سمجھو بھی۔ لیکن ہو آج بھی وہی رہا ہے کہ دسترخوان امام حسین کو مختلف نام دے دیے گئے، جو نام دیے اپنی جگہ وہ بحث الگ ہے، لیکن اس پر کھاتے ضرور ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے کہتے ہیں حسین نے تمام اعمال انجام دے دیے، رب جانے اور حسین جانے۔ نہیں عزیز، ایسا نہیں ہے، حسین نے عمل کا راستہ دکھایا ہے۔ بس انذر عشیرتک الاقربین، اپنے نزدیک والوں کو دعوت دیجئے، بلائیے، اور جب بلایا گیا رسول اللہ نے، آپ نے سنا ہوا ہے، بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، کہ جب آئے رسول اللہ نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں خدا بند عالم کی جانب سے توحید کا، وحدانیت کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور دیکھو میری نبوت پر ایمان لاؤ، تو لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اس جگہ امام علی علیہ، اس جگہ پر رسول اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی تم میں سے میری تائید کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرے بعد میرا وصی ہوگا۔ اور اس کے بعد دعوت 3 دن تک چلتی رہی، کسی نے اس مجمع میں سوائے امام علی علیہ السلام کے رسول اللہ کی حمایت نہیں کی۔ اور جب 3 دن یہ ماجرا پیش آ گیا تو رسول اللہ نے امام علی کے بارے میں کہا کہ یہ میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرے بعد میری اس امام نبوت کے سلسلہ ہدایت کو لے کر چلنے والا ہے۔ پہلا موقع ہے جب رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کی پہچان کروائی۔ اس کے بعد دیگر کئی مواقع ہیں کہ جس کے اندر رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین قرار دیا۔ رسول اللہ کے بستر پر ہر کوئی نہ بیٹھ سکتا ہے نہ سو سکتا ہے۔ یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی ازواج میں سے ایک زوجہ کا باپ جب گھر میں آیا اور بیٹھنا چاہا، اور اس زوجہ نے دیکھا کہ وہ باپ رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنا چاہتا ہے، تو زوجہ نے کہ جو اس کی بیٹی تھی روک دیا کہ ٹھہر جاؤ، پہلے میں رسول کا بستر سمیٹ دوں۔ حالانکہ باپ ہے، لیکن اس سے بھی معلوم تھا کہ رسول کا بستر ہے، ہر کوئی اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن شب ہجرت جس کو اس بستر پر سونے کے لیے منتخب کیا گیا وہ علی مرتضیٰ، وہ علی مرتضیٰ۔ یہ تاریخ اسلام ہے عزیزوں، رسول اللہ کے بستر پر امام علی سوئے، اور کس شان کے ساتھ سوئے کہ جب رسول اللہ کے بستر پر امام علی سوئے، سونے سے پہلے فقط ایک سوال تھا۔ یہ باتیں دہرائی اس لیے جاتی ہیں کہ جو بچے مجلسوں میں آتے ہیں ان کو یہ واقعات یاد ہو جائیں، ذہن میں بیٹھیں، بزرگ یہ باتیں جانتے ہیں، ان کے لیے تکراری ہوتی ہیں۔ بہرحال گزارا نہیں ہوتا، بعض دفعہ چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام جب رسول کے بستر پر سونے لگے، رسول اللہ کو ہجرت کا حکم آیا، امام علی سے کہا علی میرے بستر پر سو جائیے، مجھے جانا ہے، میں ہجرت کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ امام علی نے رسول اللہ سے اتنا پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، میرے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ رسول اللہ نے کہا ہاں میری جان بچے گی۔ مولا متقیان نے اپنے بارے میں نہیں پوچھا تھا میرا کیا ہوگا، چونکہ علی ہیں کون؟ علی نے ابو طالب کی آغوش میں پرورش پائی، ابو طالب نے بچپن سے سکھایا تھا۔ شیب ابی طالب کا ذکر 2 دن پہلے کیا تھا کہ شیب ابی طالب میں رسول اللہ کی حفاظت ابو طالب ایسے کرتے تھے کہ رسول اللہ کے سونے کی جگہ کو تبدیل کرتے رہتے تھے، اپنے بچوں کو ان کی جگہ سلاتے رہتے تھے، تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو بھی تو امام علی علیہ السلام اور ابو طالب کے بچوں کی طرف آئے، رسول کو کوئی گزر نہ پہنچے۔ لہذا رسول اللہ، امام علی نے یہ تربیت اپنے بابا ابو طالب سے پائی تھی۔ اس کے بعد امام علی سوئے، اب جب سوئے تو رسول اللہ ہجرت کر کے نکل گئے۔ آسمان پر خدا بند عالم نے ملائکہ کے درمیان اس چیز کو بیان کیا اور کہا کہ اے ملائکہ، جبرائیل اور میکائیل کے درمیان کی گفتگو، کہا کہ اے جبرائیل اور میکائیل، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، اور تم دونوں کے اندر ایک بات یہ ہے کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو اگر کہا جائے کہ اپنی زندگی دوسرے پر قربان کر دو تاکہ دوسرے کی زندگی بڑھ جائے، تو تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی قربان کرے گا؟ توجہ کیجئے گا، یہ روایات ہیں، بچوں کو سنا رہا ہوں، روایات ہیں یہ، خدا نے پوچھا جبرائیل و میکائیل سے تم میں سے کون ہے؟ تمہارے درمیان اخوت ہے، بھائی ہے، بھائی ہو دونوں، کون اپنی زندگی کو دوسرے پہ قربان کرنے پہ تیار ہے؟ نہ جبرائیل نے حامی بھری، نہ میکائیل نے حامی بھری. اسی لمحے خداوند عالم نے ان دونوں فرشتوں کو مخاطب کیا کہ دیکھو زمین کی طرف، علی مرتضیٰ وہ بھائی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو اپنے چچا زاد بھائی محمد پر قربان کر دیا ہے. اور اس کے بعد جناب جبرائیل اور میکائیل اللہ کے حکم سے زمین پر آئے، آ کر امام علی علیہ السلام کو مبارکباد دی کہ علی آپ وہ ہیں کہ آپ کے اس عمل کو خداوند عالم نے قبول بھی کیا، پسند بھی کیا، اور آپ پر فخر و مباہت کرتا ہے. بس عزیزان محترم، یہ تعریف درود بھیجو محمد والے محمد پر. بارے دیگر نارے صلوات، لہذا اپنی گفتگو کو اسی طرح آگے بڑھاتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام جانشین نبی ہیں، جانشین رسول ہیں. مختلف جگہوں پر رسول اللہ نے اس چیز کا اظہار کیا، بیان فرمایا. رسول اللہ کی سیرت کو لے کر امام حسین کربلا میں آئے، لیکن رسول اللہ کی سیرت سے پہلے ہم انبیاء کی سیرت میں کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں روزانہ آپ کے سامنے. رسول اللہ کی سیرت وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کی. انبیاء خدا کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے، وہ پیغام کیا ہے؟ ہدایت کا پیغام ہے، پیغام اصلاح معاشرے کا پیغام ہے. خدا بند عالم نے انبیاء کو مبعوث کیا، اور مبعوث کرنے کے بعد ان کے ذمے کچھ کام لگائے. قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول کو مبعوث کیا، اور اس رسول کا کیا کام ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وحدانیت توحید کی طرف دعوت دینا، اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے کنارہ کشی کرنا. طاغوت کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ جو چیز بھی جو نظام بھی خدا کے مقابلے میں ہو اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. یہ مختصر سی تعریف. اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوائے کسی کی بندگی نہیں، توحید کا پیغام اور طاغوت کا مقابلہ. یہ ہر نبی کا ذمہ تھا، ہر نبی کو خداوند عالم نے ذمہ داری عطا کی. اب توجہ کیجئے گا، اگر بات فقط عبادات کی حد تک ہو، اگر بات فقط عقیدے کی حد تک ہو، اگر بات کچھ مناسک اور مراسم کی حد تک ہو، تو دنیا میں کسی کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. مثلا اگر انبیاء آتے اور آنے کے بعد لوگوں سے کہتے کہ اے لوگوں آؤ اور اس خاص طریقے سے نماز ادا کر لو، اور ان کی نمازوں کے ذریعے سے اس زمانے کے طاغوتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہوتا، طاغوت کے خلاف کوئی بات نہ ہوتی، یعنی جناب موسیٰ آتے کہتے کہ آؤ فقط نماز پڑھو، آؤ فقط اس طریقے سے مناسک کو انجام دو، لیکن موسیٰ کی تعلیمات میں فرعون کے خلاف کوئی بات نہ ہوتی، تو فرعون کبھی موسیٰ کی مخالفت نہ کرتا. جناب ابراہیم اپنے زمانے میں اگر فقط عبادات کو پہچانواتے، عبادات کی بات کرتے، ایک خاص طریقے سے نماز اور روزہ اور ان چیزوں کو پہچانواتے، اور اس کے بعد طاغوت کی بات نہ کرتے، بتوں کے خلاف کوئی کلام نہ کرتے، جو اس وقت کی رائج سیاست تھی اس کی مخالفت نہ کرتے، طاغوت کی حکومت چل رہی ہوتی، تو یقین جانیے طاغوت کو ان ائمہ کی تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں تھا. یا اسی طرح رسول اکرم اگر آ کر فقط عبادات کی طرف لوگوں کو مائل کرتے، فقط لوگوں کو نماز، روزے، حج، ان چیزوں کو بتاتے جو کچھ معاشرے میں ہو رہا تھا، جو حکومتیں چل رہی تھیں، جو نظام سیاست چل رہا تھا، جو نظام رائج تھا وہ چل رہا ہوتا، اسی طرح ابو جہل و ابو سفیان کی حکومتیں موجود رہتی، اسی طرح غریبوں کا خون نچوڑا جا رہا ہوتا، اسی طرح مستضعف لوگ دبائے جا رہے ہوتے، غلاموں کا وہی توہین آمیز رویہ جاری رہنے کی اجازت دے دیتے، تو ابو جہل ابو سفیان رسول کی مخالفت نہ کرتے. اس لیے کہ سادہ دین ہے، سادہ دین ٹھیک ہے. اتنے سارے کعبے کے اندر اتنے سارے بت رکھے ہوئے تھے جن کی عبادت ہوتی تھی، وہ محمد بھی ایک نیا آئین لے کر آ گئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن مسئلہ ہی وہاں ہوا، انبیاء کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہی اس لیے ہوئے کہ انبیاء نے آنے کے بعد فقط عبادات کا راستہ نہیں دکھایا، انبیاء نے کہا یہ عبادت اس وقت تک اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتی جب تک طاغوت تمہارا حکمران ہوگا، یعنی جب تک تم طاغوت کی حکمرانی سے نکل کر خدا کی حکومت کے سائے میں نہیں آؤ گے تمہاری عبادت عبادت نہیں ہے، تم جب تک خدا کی حکمرانی کو قبول نہیں کرو گے. توجہ کیجیے گا، اس کائنات پہ حق حکومت ہے کس کا، یہ طے کر لیجیے. چلیے، اس کائنات کے اوپر حق حکومت کس کا ہے؟ اللہ کا حق حکومت. اللہ اپنے حق حکومت کو ابو سفیان و ابو جہل جیسے لوگوں کے ہاتھ میں دے گا یا محمد مصطفیٰ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں دے گا؟ اللہ اپنے حق حکومت کو فرعونیوں کے حوالے کرے گا یا موسیٰ اور ہارون کے حوالے کرے گا؟ حق حکومت اللہ کا ہے، اور اللہ اپنے حق حکومت کو کس کو دے گا؟ موسیٰ کو دے گا، ہارون کو دے گا، یہ بنیادی چیز ہے. لہذا انبیاء کی تعلیمات کے اندر بنیادی چیز ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے کنارہ کشی کرو. طاغوت سے کنارہ کشی سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک مرحلہ اگر ایسا آ جائے کہ تمہیں طاغوت کا مقابلہ کرنا پڑے تو مقابلہ کرو، طاغوت کے خلاف کھڑے ہونا پڑے کھڑے ہو جاؤ، طاغوت کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ. توجہ کیجیے گا، یہی سیرت تمام انبیاء کی رہی. اب بعض اوقات ہوتا کیا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم گزشتہ مذاہب کے لیے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ مثال کے طور پر مسیحیت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی مسیحیت ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر کوئی جہادی روح نہیں پائی جاتی. حضرت عیسیٰ کا دین کیسا دین ہے؟ بہت پرامن دین ہے، بہت پیسفل ریلیجن ہے. اس کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے دائیں گال پر تھپڑ مار دے تو آپ اپنا بایاں گال بھی اس کے آگے کر دیجئے کہ تیرا دل چاہ رہا ہے تو اس پر بھی مار دے. عزیزوں ایسا نہیں ہے، عیسیٰ نبی خدا ہیں اور خدا انسانوں کو عزت عطا کرنے والا ہے، خدا مومنوں کو عزت عطا کرتا ہے. مومنوں کی عزت خدا کے نزدیک کیسی ہے؟ ایک روایت ہے کہ خداوند عالم نے مومنوں کی عزت کو بیان کیا کہ ایک مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. کس طرح ممکن ہے کہ خداوند عالم حضرت عیسیٰ کے ام کے زمانے میں جو ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے افراد ہیں ان کو حضرت عیسیٰ کے ذریعے پیغام دلوائے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تم بایاں گال آگے کر دینا؟ ایسا نہیں ہے. یہ عیسائیت کی تحریف شدہ شکل ہے. تحریف پر ذرا غور کیجئے گا، جس میں کچھ آپ کا وقت لوں گا. تحریف شدہ شکل ہے عیسائیت کی. عیسائیت کو مسخ کیا گیا. عیسائیت کی جو تعلیم آج کے دور میں موجود ہے جو ان کی اصل کتابوں سے ہٹ کر ہے، اس کے اندر جو حضرت عیسیٰ کی شکل پیش کی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عیسیٰ کو شراب کی طرف نسبت دی گئی ہے، نعوذ باللہ، گناہوں کی تہمتیں لگائی گئی ہیں. اس عیسائیت کے اندر جو تحریف شدہ ہے اس کے اندر خداوند عالم کی انبیاء سے کشتی کو بتایا گیا ہے. انبیاء نے کشتی لڑی خداوند عالم سے. خداوند عالم زمین پر آیا، زمین پر آنے کے بعد حضرت یعقوب ایک جگہ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. حضرت یعقوب کے پاس خدا آتا ہے اور آنے کے بعد یعقوب سے کشتی لڑتا ہے، اور اس کشتی کے اندر جناب یعقوب نبی جیت جاتے ہیں اور پھر خدا کی ٹانگ پکڑ کر کہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے میری ٹانگ چھوڑ. جناب یعقوب کہتے ہیں اس وقت چھوڑوں گا جب نبوت کو میری نسل میں جاری کرے. یہ عیسائیت کی تحریف شدہ قسم ہے، یہودیت کی تحریف شدہ قسم ہے. عزیزو یہ تحریفات ہوتی ہیں جو مذاہب کو ان کی حقیقت سے دور کر دیتی ہیں. کوئی مذہب ایسا آسمانی مذہب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ تعلیم نہ ہو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی اور طاغوت سے کنارہ، طاغوت کا مقابلہ، طاغوت کے خلاف کام کرنا. عیسائیت کی اصل تعریف علامہ طبت آیت اللہ جبادی عاملی بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی حقیقی تصویر نہیں آ سکتی تھی انسانوں کے سامنے. یہ قرآن ہے کہ جس نے گزشتہ انبیاؤں کی عزت و آبرو کو محفوظ کیا ہے، کیونکہ قرآن نے بتایا عیسیٰ کون ہے. قرآن نے عیسیٰ اور ان کی ماں کی پاک دامنی کی سند قرآن کی ہے. یہ قرآن ہے، حضرت عیسیٰ کی لکھی ہوئی جو کتابیں موجود ہیں ان کے اندر جناب مریم کی طرف تہمت لگائی گئی ہے ایک گناہ کی. قرآن نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم خداوند عالم نے تمہیں چنا ہے اور پاک قرار دیا ہے۔ جناب مریم کی عصمت کی گواہی قرآن میں موجود ہے۔ آیت اللہ جواد عاملی نے کاشف الغطا کی زمانی بیان کیا کہ اگر قرآن نہ ہوتا گزشتہ انبیاؤں کی عصمت کی سند نہ ملتی، اس قرآن نے کہ جس کے اندر حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آیا اس قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کی تعریف کی، وہ کون سے عیسیٰ کی تعریف کی؟ وہ عیسیٰ کے جن کے یہاں جہاد نہیں تھا، وہ عیسیٰ کے جن کے یہاں جنگ نہیں تھی، وہ عیسیٰ کے جو دفاعی اور جہادی جذبے سے معمور نہیں تھے، یا نہیں عیسیٰ کی کچھ اور تصویر ہے؟ قرآن میں سورہ صف کے اندر موجود ہے، حتیٰ قرآن کریم میں مومنوں کو خداوند عالم جناب عیسیٰ کی مثال دے کر کہتا ہے کہ آؤ اسلام کے سپاہی بنو۔ کیا آیت ہے سورہ صف کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان آؤ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کیسے اللہ کے مددگار بنو، کیسے اللہ کی سپاہ میں آ جاؤ؟ جیسے عیسی نے اپنے زمانے میں اپنے ساتھ رہنے والے حواریوں سے کہا میرا مددگار کون ہے، جناب عیسیٰ کے ساتھ رہنے والوں نے کہا ہم آپ کے مددگار ہیں۔ اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ ایک چند لوگوں نے ایمان تسلیم لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، خدا نے ایمان لانے والوں پر، ایمان لانے والوں کو غلبہ عطا کیا۔ اس قرآن کریم کی سورہ صف کی آیت میں جناب عیسیٰ ایک مبارز ہیں، ایک مجاہد ہیں، جناب عیسیٰ اللہ کی راہ میں قیام کرنے والے ہیں۔ جناب عیسیٰ کا مذہب ایسا نہیں ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ توہین کرے توہین اس کی برداشت کرو، نہیں، انبیاء نے یہ تعلیم نہیں دی۔ عزیزوں توجہ کیجئے گا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کا انکار کرو، طاغوت کا مقابلہ کرو، طاغوت کا جہاد ساتھ میں جہاد سے پیش آؤ۔ یہاں سے میں سیرت نبی کی طرف آؤں گا، اگلی آیت سیرت نبی کی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ ہے، حساس موضوع ہے اور اس کو بیان کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو بیان کر رہا ہوں۔ عزیزوں میں نے ایک جملہ بھی کہا تھا، تحریف پر میں گفتگو کروں گا آج، دل بہت زیادہ کڑا ہوا ہے، دل بہت زیادہ اس وقت افسردہ ہے، جو کچھ اس وقت تحریفات کے ساتھ تحریفات کے اندر ہو رہا ہے۔ عزیزوں میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ کی تعلیمات میں تحریفات ہوئی، انبیاء کی شکل بگاڑ دی گئی، انبیاء جو خداوند عالم کے معزز ترین افراد تھے ان کو نسبت دے دی گئی گناہوں سے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے زمانے میں ہونے والی تحریفات کا راستہ روکنے والوں نے خاموشی اختیار کی۔ آئندہ آنے والی مجالس اسی موضوع پہ رہیں گی ہماری، پہلے سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ اپنا فیصلہ خود کریں، میں نے جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک، میں جو ذمہ داری سمجھتا ہوں اس کو انجام دوں گا۔ کیوں انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا؟ اس لیے کہ جس وقت ان کی تعلیمات میں تحریف ہو رہی تھی لوگوں نے یہ سوچا کہ تحریف کرنے والا گناہگار ہوگا، خدا اس سے پوچھے گا، خدا قیامت میں اس کو پکڑ لے گا۔ لوگوں نے معاملات کو خدا کے اوپر چھوڑ دیا، اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹے، نتیجے میں انبیاء کے دین میں تحریف آئی۔ عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، امام حسین پہ رونے والوں، امام حسین کی خاطر آنے والوں، امام حسین کے غم میں اپنے آنسوؤں سے اپنے دامن کو بھگونے والے عزاداروں، آپ کی ایک ذمہ داری کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے نام پر تحریفات وجود میں آتی رہی ہیں، آ رہی ہیں، اب تک جو کچھ ہوا وہ ہوا، جو کچھ پڑھتے رہے لوگ آپ نے سنا، یہاں تک نوبت آئی کہ ہمارے ممبروں سے، امام حسین کے ممبر سے نصیریت کی ترویج ہوئی، ہمارے ممبروں سے غلف کی ترویج ہوئی، ہمارے ممبروں سے شرک کی باتیں ہوئیں۔ یہ باتیں آپ کے لیے نئی تو نہیں ہیں، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، آگاہ ہیں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذمہ داری ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ صرف میری نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ہر عزادار کی ذمہ داری۔ توجہ کیجئے گا، امام حسین کے اس جملے سے آپ کو تھوڑا سا احساس مزید دلاؤں گا، جہاں امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کی سنتیں اگر انحراف کا شکار ہوں تو تم تلملا جاتے ہو، دین خدا پامال ہو رہا ہے، تمہارے اوپر جوتی نہیں تھی۔ یہ امام حسین کا جملہ ہے، جس وقت امام حسین قیام کے لیے نکلے، امام حسین نے احساس دلایا کہ تم غیرت مند ہو، تم حساس ہو، تمہارے آبا و اجداد کی دینی سنت پر آنچ پڑ جائے، اس کے اوپر چوٹ لگ جائے، تم غیظ میں آ جاتے ہو، دین خدا پامال ہو رہا ہے، تم غیظ میں نہیں آ رہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں عزیزوں، 1400 سالوں سے رائج اس عزاداری کو نہ کوئی دشمن ختم کر سکا نہ کر سکتا ہے۔ یہ عزاداری خدا وند عالم کا وعدہ ہے، اس عزاداری کے ساتھ جناب سیدہ کی دعائیں ہیں، اس عزاداری کے پیچھے جناب زینب کی کوششیں ہیں۔ قسم بخدا یہ عزاداری ختم نہیں ہو سکتی، کسی میں مجال نہیں ہے، لیکن ہاں اس عزاداری کے اندر راستے تبدیل کیے جاتے ہیں، انحراف پیدا کیا جاتا ہے، انحرافات کو ڈالا جاتا ہے، عزاداری کے مقصد سے عزاداروں کو دور کیا جاتا ہے۔ میں اپنے لہجے کو تھوڑا ہلکا کر لوں گا، غصہ ہے لیکن میں بیان کر رہا ہوں آہستہ سے باتیں آپ کے سامنے۔ عزیزوں، عزاداروں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، ہاں جو تنقید قابل ہے اس پہ کروں گا، بغیر کسی خوف و خطر کے کروں گا، میں فقط عزاداروں کو پیغام دے رہا ہوں۔ ابھی چند دنوں پہلے راول پنڈی میں ایک مجلس ہوئی، اس کا ایک کلپ آپ نے سنا، جنہوں نے سنا وہ جانتے ہیں، میں یہاں سے اس کے چند الفاظ کو دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو حساسیت کا احساس ہو۔ دیکھیے، بات میں نے کہا کہ ہم نے وہاں نہیں روکا، نصیریت پہ نہیں روکا، شرک پہ نہیں روکا، غلوف پہ نہیں روکا، نتیجہ کیا ہوا؟ آج امام حسین علیہ السلام کے مقصد پر اسی ممبر اور اسی عزاداری کے نام سے چوٹ لگنا شروع ہو گئی۔ جو کام کوئی آج تک نہیں کر سکا وہ اب شروع ہوا ہے۔ راولپنڈی کے ایک مبارکہ میں ایک پڑھنے والا 2 محرم کو ایک جعلی روایت پڑھتا ہے، اور اس روایت کو پڑھتے ہوئے کیا کہتا ہے، میں پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتا، فقط تحریف پہ اور ذمہ داری پہ بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی ذمہ داری خدا کے سامنے ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ موت کا کوئی وقت کسی کو نہیں پتا، اس دنیا سے جاؤں تو اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے جاؤں۔ لہذا پڑھنے والا پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام وقت آخر بیٹھے ہوئے تھے، اب وقت آخر سے مراد کیا ہے، علی اکبر جا چکے، قاسم جا چکے، اون و محمد جا چکے، عباس علمدار جا چکے، حتی امام حسین علیہ السلام کے دامن کا پھول علی اصغر بھی قربان ہو چکا، ایسے عالم میں امام حسین علیہ السلام تلوار کے اوپر اپنا سر ٹیک کر بیٹھے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے لیے امام حسین نے اپنا سر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد شمر کو آواز دی۔ عزیزوں، یہ جو شخص نے پڑھا کہ شمر کو آواز دی، میں نے بہت احترام سے کہا ہے آپ کے سامنے، اس نے جن الفاظ سے کہا کہ امام حسین نے اس کو بلایا، یقین کیجئے ہمارے یہاں ایک مہذب شخص بھی وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا کسی کو بلاتے ہوئے جو اس بد نصیب نے امام حسین کے لیے بیان کیا، توہین امام حسین۔ اور اس کے بعد امام حسین نے شمر کو بلایا، شمر کو بلانے کے بعد شمر سے ایک جملہ کہا، کہا کہ شمر، میں یزید کی بیعت کے لیے تیار ہوں۔ اس سے بڑا ظلم امام حسین پہ کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا ظلم نہیں ہوگا کوئی۔ یقیناً اس کا ساتھ دینے والے کہیں گے کہ بات پوری ہونی چاہیے، ہاں میں بات پوری کر رہا ہوں، کہنے والے یہی کہیں گے کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا، مقصد کیا تھا اس کا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، لیکن یہ جملہ تاریخ حسینیت میں کہیں نقل نہیں تھا۔ اس مرتبہ، پہلی مرتبہ امام حسین کی تاریخ میں جملہ آیا ہوگا کہ حسین بیعت کے لیے تیار تھے۔ آج یہ جملہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے بیان ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی، کل آنے والے زمانے میں یہ چیز زندہ ہوگی بچوں کے ذہن میں، ذہن کے گوشوں میں کہیں رہ جائے گا کہ حسین نے بیعت کی بات کی تھی۔ بخدا حسین کی اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی کہ حسین علیہ السلام کی نسبت بیعت کو دیا جائے۔ کہتا ہے بدنصیب انسان، کہتا ہے کہ امام حسین نے کہا یزید، اے شمر، میں بیعت کے لیے تیار ہوں، اس بیعت کے لیے تو اتنا کر کہ فقط ایک پیالے میں مجھے پانی لا کر دے دے۔ عزیزان محترم، عزاداروں، یہ جملے امام حسین کی توہین ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی، کسی قسم سے ہم اس کی توجیہ نہیں کر سکتے۔ جس نے اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کی، اس نے مقصد حسین کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد واقعہ، جھوٹا واقعہ نقل کر کے کہتا ہے، آج تک کسی تاریخ کی کتاب میں نہ یہ بات ہے، نہ موجود ہے، نہ حقیقت رکھتی ہے۔ حسین علیہ السلام کا امتیاز یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک شاعر نے اشعار پڑھے، عرب کا شاعر تھا، اس نے اشعار پڑھے اور کہنے لگا، ان اشعار کے اندر کہتا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں اس کے اوپر کہ جس نے اپنے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رونوانا پامال کرنا قبول کر لیا مگر اپنی عزت کے دامن کو تار تار نہیں ہونے دیا۔ اس شاعر کے خواب میں بی بی فاطمہ زہرا آ گئی اور کہتی ہے کہ تو نے کربلا کی عکاسی کی ہے، تو نے میرے حسین کے مقصد کی عکاسی کی ہے، تجھے خدا جزائے خیر دے۔ فاطمہ زہرا اس شاعر کے شعر کو پسند کرتی ہے کہ حسین نے اپنے جسم کو وجود کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کرنا برداشت کیا، اپنی عزت کو پامال ہونا برداشت نہیں کیا۔ اس شخص نے ان جملوں سے امام حسین کی عزت کو پامال کی، اس کے باوجود یہ ذاکر ہے، اس کے باوجود یہ مجالس پڑھتا ہے، اس کے باوجود یہ مجالس پڑھے گا۔ میں یہاں سے اس انجولی کے اس ممبر سے اپنی حیثیت میں، مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کا دین جانے، آپ کا ایمان جانے، آپ کی حسینیت جانے، آپ کا جواب خدا کے نزدیک جانے، میں اپنی حیثیت میں بات کر رہا ہوں، میں اس ممبر سے بات کر رہا ہوں۔ اس شخص کے سپورٹر پروموٹر یہی رہتے ہیں، میں ان کو بھی اس وقت کسی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، بخدا میں تنقید نہیں کر رہا، میں اصلاح کی خاطر بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو کسی قسم کی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں آپ کو اپنا ایمانی حصہ سمجھتے ہوئے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ کل تک اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی تھی اس شخص کے جھوٹوں کی بنیاد پر، آج آپ کی آنکھ کھل جانی چاہیے، کم سے کم آج آپ کو اس شخص سے اعلان برات کرنا چاہیے۔ کل تک یہ فقط نصیریت کی بات کرتا تھا، آج اس نے مقصد کربلا پامال کر دیا حسین کی بیعت کا تذکرہ کر کے۔ سنبھال کے رکھیے، ضرورت ہے۔ عزیزوں یہ دین مفت میں ہاتھ نہیں آیا، اس دین کے لیے بڑی کوششیں کی گئی ہیں، اس دین کے لیے بہت زحمتیں اٹھائی گئی ہیں، یہ فرش عزا ایسے ہی نہیں بچھا، ان جیسے پڑھنے والے آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اس فرش عزا کو سنبھالنے کے لیے آپ کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، اس فرش عزا کو نامعلوم شہداء کے گھر والے یقیناً اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان سے پوچھیے فرش عزا کیسے بچتا ہے، ان لوگوں کو کیا غرض کہ جو اپنے پیسے لینے آتے ہیں الٹی سیدھی روایات پڑھتے ہیں اس کے بعد اپنے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں۔ عزیزوں یہ ذمہ داری ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں تنقید نہیں کر رہا، تنقید کا موقع آئے گا تو نام لے کے بھی تنقید کر سکتا ہوں، میں آپ کو بحیثیت ایک برادر ایمانی پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے اب اس جیسے افراد سے اعلان برات کرو، ان جیسے افراد کو پروموٹ نہ کرو، ان جیسے افراد کو اب لا کے نہ پڑھاؤ، تم کس قیمت پر ان کا ساتھ دیتے ہو؟ کل تک انہوں نے انحراف پیدا کیا، نصیریت کی ترویج کی، امام حسین کے خلاف آج بات ہو گئی، اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ مذاق نہیں تھا، اس شخص نے امام حسین کا مذاق بنایا اس جھوٹے واقعے کے ذریعے۔ کہتا ہے امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ایک پانی کا پیالہ لا دے میں بیعت کر لوں گا، یہ شخص شمر بھاگا بھاگا عمر سعد کے پاس گیا، عمر سعد سے کہتا ہے عمر سعد تیرے لیے اچھی خبر لایا، کہتا ہے کیا خبر لایا، کہتا ہے حسین بیعت کے لیے تیار ہو گئے، عمر سعد کہتا ہے کیسی بات کر رہے ہو، کہتا ہے ہاں فقط حسین نے پانی مانگا ہے، اور اس کے بعد یہ جاتا ہے نہر فرات کی طرف اور وہاں پہ جا کر دیکھتا ہے پانی نہیں ہے، اس کے بعد یہ واپس آتا ہے، واپس آنے کے بعد امام حسین کے پاس کھڑا ہوتا ہے، امام حسین اپنے گھوڑے کو اپنی دلدل کو حکم کرتے ہیں پاؤں زمین پر مارو تو پانی ابلنے لگتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی فضیلت ہے امام حسین کی جس کو جھوٹی فضیلت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا تمہارے پاس امام حسین علیہ السلام کی حقیقی فضیلتیں ختم ہو گئی ہیں پڑھنے کے لیے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی یہی فضیلت رہ گئی کہ جھوٹ بول کر امام حسین کی فضیلت کو بیان کیا جائے؟ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیا مقصد ہے؟ عزیزوں میں فقط یہ جانتا ہوں کہ امام حسین کے نام سے بیعت کو منسوخ کرنا آج مقصد ہے، کل خدا جانے کیا مقاصد ہوں گے، دھڑار ڈالنا ہے، امام حسین کے نام سے بیعت کے لفظ کو منسوخ کرنا، خیال کیجئے یہ سب کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ بزرگ پوچھ رہے ہیں وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں بزرگ، بیٹھے ہوئے خاموش نہیں تھے، نہات اٹھا کر اس کی بات کی تائید کر رہے تھے، اس کی بات کی تائید کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اوپر آ کر جو بھی بیٹھ جاتا ہے وہ صحیح پڑھتا ہے. ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم اگر کسی کی غلط بات کو غلط سمجھتے بھی ہیں تو یہ سوچتے ہیں یہ جانے خدا جانے. عزیزوں اسی چیز نے کربلا میں امام حسین کو تیروں کی آماجگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ امام حسین کے زمانے کے لوگ بھی یہی سوچتے تھے کہ جو یزید کر رہا ہے وہ جانے خدا جانے. حسین نے یہی تو راستہ دکھایا تھا کہ نہیں, خدا مند عالم ہم سے پوچھنے والا ہے, خدا مند عالم ہم سے سوال کرنے والا ہے. یہ ذمہ داری ہے عزیزوں, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے. آج کے بعد نہ بلائیے ممبر پہ, نہیں آؤں گا. خدا مند عالم آپ کے جذبے کو سلامت رکھے, تشریف رکھیں میں انشاءاللہ. جس قوم میں ایسے بزرگ ہوں یقیناً وہاں پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی. جہاں ایسے نوجوان ہو, جیسے بیٹھے, جہاں ایسے بچے ہو, جہاں ایسی مائیں ہوئیں, یقیناً نہیں ہو سکتا. لیکن عزیز ہوں ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئیں. دوران غیبت کبرا میں نے کل ابھی ہم نے بیان کیا, دوران غیبت کبرا صبر کا مرحلہ بھی ہے, آزمائشوں کا بھی. آئمہ علیہ السلام کے سامنے انحرافات آتے تھے, آئمہ اس کی مخالفت کرتے تھے. غیبت کبرا تو بہت بڑا زمانہ ہے. آئیے موضوع کو تھوڑا سا میں اپنا تبدیل کر دیتا ہوں. ابھی کیوں امام حسین علیہ السلام کے مکتب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر واحد مکتب جو انسان کو عزت عطا کر سکتا ہے وہ مکتب حسین ہے. دشمن نے اگر کسی مکتب سے چوٹ کھائی ہے تو فقط امام حسین کا راستہ ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر اسلام کسی چیز سے زندہ رہ سکتا ہے تو وہ حسین ہے. اس لیے دشمن نے حسین کو نشانہ بنایا ہے. امام حسین کو نشانہ کل کربلا کے میدان میں بنایا گیا تھا, اس کے بعد سے مستقل کوششیں ہوتی نہیں. متوکل جیسے ظالم افراد آئے, انہوں نے قبر حسین کو نشانہ بنایا. قبر حسین کو نشانہ کیوں بنایا تھا؟ اگر لوگ آتے فقط قبر حسین کو چوم کر چلے جاتے تھے تو یہ متوکل کو اتنی زحمتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ کبھی قبر حسین پہ ہل چلوا رہا ہے, کبھی قبر حسین پہ پانی چھوڑ رہا ہے, کبھی قبر حسین پہ جانوروں کو چھوڑ رہا ہے. اس لیے کہ قبر حسین ہر دور میں عزت مندوں کو پیغام دیا کرتی ہے. کربلا ہر دور میں درس دیا کرتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہماری درس کا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا. دشمن کو اسی حسینیت سے ہمیشہ سروکار رہا, دشمن کو ہمیشہ اسی حسینیت سے مقابلہ رہا. آج کے دور میں دشمن کون ہے؟ دشمن حسینیت یزیدیت کے مقابلے میں, حسینیت کے مقابلے میں ہمیشہ یزیدیت رہی. یزیدیت اس سے پہلے حق و باطل کیا رہا؟ فرعون, موسیٰ, شداد, نمرود, ابراہیم, محمد مصطفیٰ, ابو جہل. کربلا میں آ کر امام حسین نے باطل اور حق کے چہرے کو الگ الگ نام دے دی. کربلا کے بعد حق ہمیشہ حسینیت سے پہچانا جائے گا, باطل ہمیشہ یزیدیت کے نام سے پہچانی جائے گی. چاہے وہ آل سعود ہو یزیدیت کے زمرے میں جائیں گے, چاہے وہ اسرائیل ہو, امریکہ ہو, یزیدیت کے زمرے میں جائے گا. اب اگر آل سعود, اسرائیل, امریکہ یزیدیت ہے تو پھر آج کے دور میں حسینیت بھی کہیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ فرش ایسا حسینیت ہے, رہبریت حسینیت ہے. اسی حسینیت کے ذریعے دشمن نے آج کے دور میں شکست کھائی ہے عزیزوں. اسی حسینیت نے دنیا کو بیدار کیا. اسی حسینیت کی تاریخ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے. آج کے دور میں اس حسینیت نے انسانوں کو بیدار کیا. نائجیریا کے اس مجاہد مومن کو ذہن میں رکھیے, میں نے دوسری محرم کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا. دنیا میں جہاں کہیں بھی, میں فقط اس وقت تشیعوں پہ بات کر رہا ہوں, وہ عالم اسلام ایک ہے لیکن کم سے کم تشیعوں, جہاں کہیں بھی تشیعوں موجود ہے ایک تسبیح کے دانے ہیں دنیا میں جہاں بھی ہے. نائجیریا کے اندر ایک مجاہد انسان جس کا نام شیخ ابراہیم زکزکی ہے, اس نے امام حسین سے پیغام لیا, اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھے, اس پیغام کو پھیلایا. آج نائجیریا میں کربلا کے بعد اربعین کی سب سے بڑی مارچ ہوا کرتی ہے. کس طرح یہ کام کیا؟ حسینیت کے ذریعے سے. لیکن اس مارچ کو, لوگوں کو منقلب کرنے میں, شیعت پھیلانے میں ابراہیم زکزکی نے جان دی ہے, قربانی دی ہے, اپنے چھ بیٹوں کی قربانی دی ہے اس شخص نے. قربانی، معمولی نہیں ہے عزیزوں. اس کے بعد آج بھی اپنی زوجہ کے ساتھ اپنی حکومت کی قید میں ہے، زخمی حالت میں، خود بھی قید میں، ان کی زوجہ بھی قید میں. دعا کریں اس ماہ محرم کی برکت سے خدا ان کو اور ہمارے جتنے نوجوان یا بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو خدا رہائی نصیب فرمائے. عزیزوں یہ کربلا کی طاقت ہے، یہ کربلا کی قوت ہے. دشمن نے اس لیے حسینیت کو نشانہ بنایا. اب پہلے بھی آپ کے سامنے باتیں سب نے کی ہیں، میں بھی اپنے حصے کا ادا کر رہا ہوں. حسینیت کو، مجلس کو نہ ویران کر سکا کوئی، نہ کر سکتا ہے. راستہ کیا بچے گا دشمن کے پاس؟ دشمن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتا، دشمن پہلے مارنے کی کوشش کرتا ہے. جب مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ان اندر داخل ہو کر سازش کرتا ہے، انحراف پھیلاتا ہے، حسینیت کی چیزوں کو، حسینیت کی روح کو آپ سے چھیننے کی کوشش کرے گا. وہی کام ہو رہا ہے عزیزوں. پہچانیے دشمن کو، دشمن کو پہچانیے. اسلام نے، حسینیت نے ہمیشہ چوٹ اندر سے کھائی ہے. باہر سے جب کسی نے حملہ کیا ہم اکٹھا ہو کے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، لیکن جب اندر سے حملہ ہوتا ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے. بس آج کے لیے اتنا گفتگو کافی ہے. پہچانیے گا اس توہین کو، میں برداشت نہیں کر سکتا تھا اور آپ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے جذبات سامنے آئے ہیں. ابھی مجھے حق تھا کہ میں اس بات کو بیان کروں، نے بیان کیا اور پیغام دیا ہی آیا آج کہ آج کے بعد اس جیسے افراد کو یہاں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ اس کے پروموٹرز کے لیے بھی ہے، اس کے سپورٹرز کے لیے بھی، اور آپ مومنوں کے لیے بھی ہے. خداوند عالم آپ کو اسی لبیک کی صدا کے ساتھ انشاءاللہ امام مہدی کے لشکر میں شامل کریں. یہ عزیز لبیک یا حسین یعنی لبیک یا مہدی ہے. لبیک یا حسین یعنی جو آج کے زمانے کا حسین ہے، جو فرزند حسین ہے، جو آج لبیک کا منتظر ہے، وہ آپ کی اس لبیک کو انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرو اور آپ سب کو اپنے لشکر میں جگہ بھی عنایت فرمائے. ہماری دنیا و آخرت کی سعادت ہے اگر ہم امام زمانہ کا ساتھ دینے والوں میں سے ہو سکیں. آواز نہیں آ رہی. بس عزیزوں وقت محدود ہے، اپنی گفتگو کو بھی سمیٹنا ہے. یہی موضوع تھا آج کا ہمارا کہ تمام انبیاء نے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ سوائے کسی کے سامنے سر مت جھکاؤ. واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کا مقابلہ کرو. یہ طاغوت کبھی انسان کا نفس ہوتا ہے، کبھی ظاہری باطنی طاقتیں ہوتی ہیں. ان سے لڑنا ہوتا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. اور رسول اللہ کی بھی سیرت یہی ہے. خدا بند عالم نے رسول اللہ سے بھی یہی ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کفار سے مقابلہ کیجئے، جہاد کیجئے، منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے اوپر سخت رویہ رکھیے. یہ کس نبی کو خدا پیغام دے رہا ہے؟ اس نبی کو جس کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یہ کون سا نبی ہے؟ اللہ کا وہ نبی کہ جو ایک اونٹنی کو لگائے جانے والے تازیانے پر عکس العمل دکھاتا ہے. روایت بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے سامنے ایک شخص نے دوران حج ایک سواری پر، اونٹنی پر یا اونٹ پر سوار تھا، اس اونٹ کو تازیانہ مار دیا، بلا وجہ میں تازیانہ مارا. رسول اللہ نے کہا آج کے بعد اس شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. توجہ کیجئے کتنا خوبصورت مذہب ہے اسلام. اللہ کا نبی کتنا رحم دل ہے، کہا آج کے بعد اس شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں اللہ کے نبی؟ کہا اس لیے کہ اس کے دل میں قساوت موجود ہے، اس نے ایک بے زبان کو بلا وجہ تازیانہ مارا ہے، اس کے دل میں قساوت ہے، یہ قابل گواہی نہیں ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کرنا آئندہ. لیکن اسی نبی کو خدا کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی مقابلہ کیجئے، جہاد کیجئے کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ. اور جہاد کے اندر آگئی بات، لڑیے، لیکن خدا نے آگے کہا واغلظ علیہم، سستی مت کیجئے گا، سختی کیجئے گا، شدت کے ساتھ پیش آئیے گا کافروں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ جہاد دین اسلام کی اساس ہے، جہاد ہر نبی کے دین کا حصہ ہے، جہاد کے ذریعے سے ہی دینوں کا قوام ہوتا ہے، دین قائم رہتا ہے. رسول اللہ نے جہاد کو انجام دیا. رسول اللہ نے شخصی معاملات میں عفو و درگزر سے کام لیا، لیکن جہاں امت کی مصلحت ہے، جہاں دین کی بات ہے، وہاں رسول اللہ نے جہاد کیا چیز. اسی سیرت کو لے کر امام حسین کربلا میں آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قیام کیا. کیوں قیام کیا؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے کہا ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت. نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اور کروائے اور طاغوت کا مقابلہ کرے. رسول اللہ نے طاغوت کا مقابلہ کیا، اپنے زمانے کے طاغوتوں کے خلاف کھڑے ہوئے، بلال، عمار، ان جیسے لوگوں کو غلامیوں سے آزاد کروایا، طاغوت کا مقابلہ کیا رسول اللہ نے. امام حسین اسی سیرت کو لے کر آئے. ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت. امام حسین کے زمانے کا طاغوت اتنا سرکش ہو گیا کہ اس نے آنے کے بعد حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی. اتنا سرکش ہو گیا کہ اس نے آنے کے بعد نعرہ لگا دیا کہ بنو ہاشم نے حکومت کے حصول کے لیے کھیل کھیلا ہے، نہ تو کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا. امام حسین کو قیام کرنا ہے. امام حسین یہیں پر مومنوں کے لیے اب جملے کچھ خطبے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا. امام حسین جب کربلا پہنچے، عزیزوں، کربلا پہنچ کر امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا. امام حسین کا خطبہ ہے، تفصیلی خطبہ ہے، اس کے چند الفاظ. الا ترون الى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. امام حسین نے اپنے اصحاب کو خطاب کیا. خطاب کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو زمانہ بدل گیا، اچھائیاں ختم ہو گئیں، برائیاں آشکار ہو گئیں. اور اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں الا ترون الى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا رہا، باطل کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. عزیز امام حسین نے اس جملے کے بعد ایک اگلا جملہ کہا، یعنی اس جملے کو کہنے کا مقصد کیا تھا کہ تم دیکھو، خوب دیکھ کر کیا کرو. امام حسین نے دستور العمل دیا ایک مومن کے لیے کہ فقط دیکھو نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا فقط دیکھو اور دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لو، دیکھنے کے بعد کہو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، دیکھنے کے بعد اپنے کانوں کو ہاتھ لگاؤ، بولو اللہ معاف کرے کیسا زمانہ آ گیا. نہ، امام حسین کا پیغام یہ نہیں ہے. امام حسین نے کہا الا ترون الى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. جب تم دیکھو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے حق کو پامال کیا جا رہا ہو، باطل کو پروان چڑھایا جا رہا ہو. اب حسین حسینیوں کے لیے پیغام دے رہے ہیں. لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ. ان حالات میں ایک مومن کو خدا سے ملاقات کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. یہ پیغام ہے حسین ہے، یہ امام نے پیغام دیا، یعنی تمہارے سامنے باطل پر عمل ہو رہا ہے، حق کو پامال کیا جا رہا ہے، کانوں کو ہاتھ لگا کے اتنا کہہ کہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرو، اللہ معاف کرے برا زمانہ آ گیا. حسین نے یہ نہیں کیا، یہ مدینے میں رہ جانے والے افراد نے کیا، عبداللہ ابن عمر نے کیا، عبداللہ ابن زبیر نے کیا، عبداللہ ابن عباس نے کیا. باطل کو دیکھا، یزید کو برسر کار دیکھا، یہ رسول کی وہ حدیث یاد کی کہ ہاں رسول اللہ نے بیان کیا تھا. امام حسین کو ان جملوں کو سنا کہ اذا بلیت الامہ بالرائم مثل یزید فعلی الاسلام السلام. جب امت یزید جیسوں کی رعیت میں آ جائے تو اسلام کی فاتحہ پڑھ لو. ان باتوں کو سن کر عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر جیسے انہیں کانوں کو ہاتھ لگایا اللہ معاف کرے، مگر کیا کیا؟ عملی طور پر کیا کیا؟ مدینے سے نکل کر مکے میں آ گئے. مدینے میں آنے، مکے میں آنے کے بعد سکون سے بیٹھ گئے. حسین نے کیا کیا؟ ہمارے لیے نہ عبداللہ عمر، عبداللہ ابن عمر کا عمل حجت ہے، نہ عبداللہ ابن عباس کا، نہ عبداللہ ابن زبیر کا. ہمارے لیے حجت کون ہے؟ حسین ابن علی. ہمارے لیے پیغام کس کا ہے؟ حسین ابن علی کا ہے. ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ حسین ابن علی کے. حسین ابن علی نے کیا کہا؟ کہا امام حسین نے فقط اپنی ذمہ داری نہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری کا فیصلہ کیا. امام نے کہا جب تمہاری آنکھوں کے سامنے حق پامال ہو رہا ہو، باطل کو پروان چڑھایا جا رہا ہو، لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، ان حالات میں ایک مومن کی ذمہ داری ہے اپنی جد و جہد کو شروع کرے، اور اس جد و جہد کا انجام اگر شہادت سے ہو تو مومن اس شہادت کے لیے تیار ہے. امام نے پیغام دیا. ہم امام حسین سے پیغام لینے آئے نا کربلا میں. امام آغا بہجت کا قول آپ کے سامنے سے بیان کیا گیا کہ جب مجلس میں آؤ یہ کہہ کر مت جاؤ کہ مجلس میں جا رہا ہوں، کہو کربلا جا رہا ہوں. ہم کربلا میں ہیں، امام حسین سے پیغام لینے آئے ہیں. لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ. ان حالات میں مومن کو چاہیے اپنے ذمہ داری کو ادا کرے۔ ذمہ داری کا آغاز زبان سے ہوتا ہے، اور اگر اس راہ میں شہادت تک جانا پڑے، شہادت تک جائے، حسینیت کا پیغام ہے۔ اس کے بعد پھر امام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ انی لا ار الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما۔ میں حسین ایسی شہادت کو جو اپنے حق کی ادائیگی کے لیے، ذمہ داری کی ادائیگی کرتے ہوئے آئے، اس موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ننگ و آر سمجھتا ہوں۔ میں حسین ایسی حیات پر راضی نہیں ہوں کہ جہاں مجھے طاغوت کے سائے میں روٹی ملتی رہے میں کھاتا رہوں، میں تیار نہیں ہوں۔ انی لا ار الموت الا سعادہ، میں ایسی موت کو اپنے لیے سوائے سعادت کے کچھ اور نہیں سمجھتا۔ ولل حیات مع الظالمین الا برما، اور ایسی حیات کہ جو ظلم کے سائے میں ہو، طاغوت کے سائے میں ہو، باطل کے سائے میں ہو، اس کو ننگوار سمجھتا ہوں اپنے لیے، میں ایسی حیات کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد امام حسین نے اب اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ الناس عبید الدنیا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ میرے ان جملوں کے باوجود بہت سے لوگ ساتھ نہیں آئیں گے۔ الناس عبید الدنیا، کیونکہ لوگ دنیا کے غلام ہو چکے۔ والدین لائق علی السنتہم یہوتونہم ما درت معایشہم، اور دین ان کی زبانوں تک رہتا ہے، وہ بھی فقط اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس دین کے ذریعے سے ان کی دنیا چل رہی ہے۔ وَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا، اور جب آزمائش کا مرحلہ آتا ہے، قَلَّتْ دَيَّانُونَ، دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ امام حسین اپنے زمانے کی عکاسی کر رہے ہیں ان جملوں میں عزیزوں، امام حسین اپنے زمانے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں جو آیا ہوں کربلا، میں مدینے سے نکلا، مدینہ بھرا ہوا تھا، مدینے سے جب میں نکل رہا تھا لوگ اشکبار آنکھوں سے مجھے ودا کر رہے تھے، لوگوں نے میرے سینے کو چوما تھا کہ اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ اس سینے پر ظلم ہوگا، لوگوں نے امام حسین کی گردن کو چوما تھا۔ امام حسین یہ انہی جملوں میں بیان کر رہے ہیں کہ دین تھا، عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر جیسے اور کئی لوگ، دین ان کی زبانوں پر تھا، یہ سادہ دیندار لوگ تھے۔ انہوں نے دین سے فقط اتنا سمجھا کہ ذمہ داری اپنے دین کی، ہمارا دین گزر جائے، ہماری زندگی ختم ہو جائے، بس۔ امام نے کہا نہیں، جب دین آزمائش میں لے کر آتا ہے، اذا محس بالبلاء، آزمائش امتحان کی گھڑی آئی، قلت دیانون، سب چھٹ جاتے ہیں، اب کوئی ساتھ نہیں رہتا۔ یعنی امام نے پیغام دیا، یہ پیغام آج کے لیے بھی ہے کہ دین کی باتیں کرنے والے بڑے بڑے لوگ جب آزمائش میں آتے ہیں، اور جب آزمائش لی جاتی ہے، دین کے نام پہ چھٹ جاتے ہیں، لوگ ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہوتے۔ امام حسین نے اپنے زمانے کی عکاسی کی ہے عزیزوں، ان چیزوں کو سمجھیے گا، یہ تاریخ کے حقائق ہیں۔ تاریخ کربلا ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے وجود میں آئی کہ جب آزمائش میں آئے تو کیا ہوا، حسین کو چھوڑ دیا، آزمائش پڑی، حسین کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ یہ امام حسین نے بیان کیا کہ میں ظالم کے ساتھ زندگی کو ننگ و آر سمجھتا ہوں، ظالم کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی۔ بس امام حسین کا پیغام ہے کہ ظالم کے ساتھ زندگی نہ گزارو، سعادت سمجھو اس موت کو جو راہ حق میں تم کو رائے۔ اور الحمدللہ ہم اور آپ اسی سعادت کے ساتھ اس زندگی میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، شہادتیں دی ہیں ہمارے مکتب نے، الحمدللہ ہمارا افتخار ہے، ہماری سعادت ہے جو وہ شہادت جو ہمیں علی مرتضیٰ کے نام پر آ جائے، ہماری سعادت ہے وہ شہادت جو راہ حسین میں آ جائے۔ میں نے ابھی شیخ ابراہیم زغزغی کا ذکر کیا، ایک دو نہیں، چھ بیٹے خدا کی راہ میں دے دیے، پیشانی پر بل نہیں ہے۔ ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ پاکستان میں شہدا نہیں، پاکستان میں بہت شہدا ہیں، ان مظلوموں کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان غریبوں کی خبر نہیں آتی۔ سعودی عرب میں جو آپ کے مومنوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے عزیزوں، اس کی طرف توجہ رکھیے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم ایک تسبیح کے دانے ہیں، ہم تسبیح ولایت کے دانے ہیں، ہمیں حسین نے جوڑا ہوا ہے، کیسے ممکن ہے کہ حسین کے ماننے والے دوسری جگہ کے حسینیوں سے غافل ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ان مجالس میں ان لوگوں کا تذکرہ نہ ہو کہ جو حسین کے نام پر آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں؟ سعودی عرب کے علاقے قطیف کے اندر امام حسین علیہ السلام کے لیے لگائے جانے والے فرش عزا کو، امام بارگاہوں کو، ٹینٹوں کو آ کر اکھاڑ دیا گیا، لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ قطیف و احسا وہ علاقے سعودی عرب کے جہاں کی خبریں بھی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ یہاں کا میڈیا ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کس کی طرفداری کرتا ہے. ہمیں آپ کو خبر بھی نہیں ملتی ہمارے ان مومنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر اس جگہ سے بھی یہ خبر نہ دی جائے تو کہاں سے دی جائے؟ اس جگہ سے بھی نہ بتایا جائے تو کہاں سے بتایا جائے؟ میں آپ کو فقط خیبر و خندق کا قصہ سنا کر خوش کر کے چلا جاؤں، آج کے دور کے مظلوموں کا تذکرہ نہ کروں تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ عزیزوں یہ حسینیت ہے، اس کو پہچانی ہے. کربلا آج بھی بپا ہے، امام حسین نے راستہ بنایا تھا. مثلی لا یبایع مثلا کی تفسیر کیجئے، مثلی لا یبایع مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، میں اپنے آل کو قربان کر دوں گا اس کی بیعت نہیں کروں گا. آج امام حسین نے جو کہا مثلی مجھ جیسا، آج قطیف و احسا کے مومنین امام حسین علیہ السلام کے اس قول کا عملی نمونہ ہے. آج نائجیریا کے مومنین، یمن کے، لبنان کے، شام کے، پاکستان کے، عراق کے مومنین عملی مصداق ہیں امام کے اس قول کا، جھکتے نہیں ہیں. کتنے دھماکے ہو جاتے ہیں، کتنے دشمن سازشیں کرتا ہے. بس ان چیزوں کو سمجھیے، خدا کے لیے سمجھیے، ہمیں زمانے کے امام تک اس مجلس سے پہنچنا ہے. یہ فرض عزا، اس پر ملنے والا پیغام زمانے کے امام تک پہنچائے گا، لیکن اگر اس کو انحراف سے روک لیا گیا تو، اگر اس پیغام نے آپ کو زندہ کیا تو، اگر اس پیغام نے آپ کے دل میں حرارت پیدا کی تو یہ کام ہوگا. بس امام حسین نے کہا اللہ ترون الی الحق لا یملو بہ، تم دیکھتے ہو تمہارے سامنے باطل کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، تم کچھ نہیں کرتے. حسینیہ سے بھی تمہارا سروکار نہیں ہے جی. قلت دیانی اذا محسو بالبلا، جب آزمائش میں آتے ہیں بہت کم رہ جاتے ہیں، لیکن یہ کم اتنے عظیم ہیں کہ اگر کم بھی رہتے ہیں تو خدا بند عالم ان کو اتنی برکت عطا کرتا ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کم لوگوں کی وجہ سے عزت کا مینار، عزت کا پرچم پوری دنیا پہ لہرا رہا ہے. کربلا کے اندر جو کم لوگ تھے کتنے تھے؟ 72 کی تعداد ہے، بھرے ہوئے مدینہ اور مکہ سے، حجاز سے. امام حسین کا ساتھ دینے والے کتنے؟ 72. ان 72 میں سب بڑے تو نہیں تھے، ان 72 میں علی اصغر جیسے بچے بھی شامل ہیں، ان 72 میں بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، مگر کم ہونے کے باوجود چونکہ حق پرست تھے، حق پر تھے، لہذا ان کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا ان کو سلام کرتی ہے. آج اگر پرچم حق زندہ ہے تو ان شہداء کربلا کی وجہ سے زندہ ہے. عزیزوں یہ کم ضرور تھے مگر امام حسین کے نزدیک کیا مقام رکھتے تھے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ مولا ہم بھی کربلا کے جانصار سپاہیوں کی طرح آپ کے جانصار ہیں. مولا رضا علیہ السلام کو غضب آ گیا. امام نے کہا تم نے اپنے آپ کو کربلا والوں سے مقایسہ کیا ہے، تمہیں معلوم ہے کربلا والے کیسے تھے، خاص افراد. عزیزو اس لیے امام حسین نے کہا، یہ معمولی جملہ میں نہیں ہے، اس کو سمجھے گا، کہ جیسے اصحاب مجھے میسر آئے ایسے اصحاب نہ میرے بابا کو میسر آئے نہ میرے بھائی کو میسر آئے. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب خاص تھے. بس امام حسین علیہ السلام کربلا میں چند لوگوں کے ساتھ آئے، لیکن کربلا کے اندر ایک تاریخ رقم ہو گئی. عزیز جو پیغام ہے ہم سب کے لیے، انہی آنے والے چند افراد میں دو بچے ایسے ہیں جو مدینے سے امام حسین کے ہمراہ آئے، عبداللہ ابن جعفر تیار کے بچے، جناب زینب کے دلبند. عزیزو کربلا کے اندر عجیب پیغامات ہیں ماؤں کے، عجیب پیغامات ہیں کربلا کی خواتین کے. ہر جگہ خواتین کربلا کے اندر ایک عجیب کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. میں نے پہلے بھی آپ نے بیان کیا کل کے مجلس میں یا پرسوں کہ مائیں اپنے بچوں کو سنبھالتی ہیں، اور جتنے جتنے حالات سنگین ہوتے چلے جائیں ماؤں کی اپنے بچوں کی حفاظت بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک کربلا فقط زمین کے اوپر ایک ایسی زمین ہے، ایک ایسا خطہ ہے زمین کا کہ جہاں جیسے جیسے حالات بگڑتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ماؤں کا انداز بدلتا جا رہا ہے. جیسے جیسے حالات شدید ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے مائیں اپنے بچوں کو پیغام کچھ اور دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. شب عاشور آئی، شب عاشور آنے کے بعد ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے اپنے پاس بٹھایا، حالات خراب ہو مائیں بٹھاتی ہیں، سب ڈالتی ہیں کہ دیکھو سنبھل کے رہنا، باہر مت جانا، خبردار حالات خراب ہیں۔ یہ کربلا کی مائیں کیا جگر لے کر اس دنیا میں آئی تھیں؟ کربلا کی ماؤں کے سینوں میں خدا نے کیسا دل رکھا تھا؟ میں کہوں گا یہ دل چونکہ حسینی تھا اس لیے ماؤں کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ دل وہ تھا کہ جن کے اندر امام حسین کی محبت کو انڈیل دیا گیا تھا۔ وہ بحث یاد ہے نا، امام حسین کی محبت انڈیل دی جاتی ہے۔ ان ماؤں کے سینوں میں، ان ماؤں کے دلوں میں حسین کی محبت کو انڈیل دیا گیا تھا۔ یہ مائیں کربلا کے اندر فقط حسین کو دیکھتی ہیں، اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی۔ شب عاشور آتی ہے، مائیں اپنے بچوں کو خیموں میں لے کر بیٹھتی ہیں، اے میرے لال، اے میرے چاند، اے میرے لخت جگر، دیکھو کل مارکے کا مرحلہ ہے۔ ہاں مادر گرامی، معلوم ہے کل مارکے کا مرحلہ۔ اے میرے لال، ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہ جاؤ اور حسین پر کوئی آ جائے۔ یہ کیسی مائیں جو اپنے بچوں کو موت کی طرف روانہ کر رہی ہیں؟ یہ اب کیسی مائیں جو اپنے ماں بچوں کو کہتی ہیں کہ دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے حسین پر آنچ نہ آئے؟ یہ مائیں کہتی ہیں کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے حسین پر آنچ آئی تو ہم اپنا دودھ نہ بخشیں گے۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ ہے خواتین کا کربلا کے اندر۔ عزیزوں، اس جذبے کے ساتھ خواتین آئی ہیں۔ اب جب دوسری خواتین اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتی ہوئی نظر آئیں تو یقیناً وہ بہن کہ جس نے اپنے مہر کے اندر ایک شرط رکھوائی تھی، اور جب امام علی نے کہا تھا کہ اے زینب، عبداللہ تم سے خواستگاری کرتے ہیں، تم سے رشتہ مانگتے ہیں، تم اس رشتے پر تیار ہو؟ جناب زینب نے کہا بابا جیسے آپ کی مرضی، جس پر آپ راضی ہوں۔ اور جب امام علی نے کہا کہ ٹھیک ہے عبداللہ سے شادی کرتے ہیں، جناب زینب نے کہا بابا میری طرف سے ایک درخواست کہیے یا ایک گزارش کہیے، عبداللہ سے ایک شرط میرے اس نکاح میں رکھوا دیجئے۔ بیٹے سے پوچھا کہ بیٹی کیسی شرط؟ کہا کہ عبداللہ سے کہہ دیجئے کہ جب حسین مدینہ چھوڑ کر جائے تو زینب کو روکنے کی کوشش نہ کریں عبداللہ۔ اجر و ملت۔ ایسی بہن جب کربلا میں آئے گی اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے گی تو کیسے ممکن ہے دوسرے خیموں میں تو مائیں اپنے بچوں کو تلقین کر رہی ہوں کہ بچوں کل کربلا میں حسین کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اور زینب اپنے بچوں کو یہ درس نہ دے رہی ہو، زینب اپنے بچوں کو یہ پیغام دیتی ہوئی نظر نہ آئے؟ کیسے ممکن ہے زینب کی زبان پر یہ کلمات نہ آئے؟ زینب نے بھی یقیناً اپنے بچوں کو بٹھایا، اے میرے بچوں دیکھو کل مارکہ ہے، اے میرے بچوں دیکھو کل حسین پر، امام وقت پر جان دینے کی باری ہے، اے میرے بچوں تم جعفر تیار کی نسل سے ہو، تم علی مرتضی کی اولاد ہو، تمہارے نانا علی مرتضی، تمہارے دادا جعفر تیار ہیں، ارے دونوں میدان جنگ کے شجاع انسان تھے، ایسا نہ ہو کل کربلا میں تم رہ جاؤ، حسین پر آنچ آ جائے۔ بچوں نے یقیناً اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ہوگا اے مادر گرامی آپ گھبرائیے نہیں، ایک مرتبہ وہ موقع آنے دیجئے، ایسی جنگ لڑیں گے دشمن کو علی کی یاد آ جائے گی، ایسی جنگ لڑیں گے دشمن کو جعفر تیار کی یاد دلا دیں گے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، بس وہ مرحلہ آ گیا، ایک ایک کر کے اصحاب حسینی کربلا کے میدان میں جاتے رہے، مولا پر اپنی جان قربان کرتے رہے، آواز آتی رہی السلام علیک یا ابا عبداللہ، میرا اور آپ کا مولا جا کر لاشیں اٹھا کر لاتا رہا۔ انصار حسینی ختم ہو گئے، آل ہاشم کی باری آئی، ارے بنی ہاشم کے جوانوں نے جانا شروع کر دیا، جناب زینب کے لال میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ کم سنی کا عالم ہے کب کس طرح سے جا کر جنگ لڑی، کتنے قاتلوں کو واصل جہنم کیا، مگر پیاس کا غلبہ ہے، کم سنی کا عالم ہے، دشمن نے گھیرا ہوا ہے، آواز آتی ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ ہمارا سلام قبول کیجئے، ارے مولا میدان کی طرف چل
دے، اپنی بہن کے بچوں کو خیمے کی طرف لائے۔ زینب کا دستور تھا، جب بھی کوئی بنی ہاشم کا جوان آتا تھا، آگے بڑھ کر بنی ہاشم کے جوانوں کے لاشوں کو لیا کرتی تھی۔ مگر اب تاریخ کربلا کچھ اور کہتی ہے، کربلا کچھ اور منظر پیش کرتی ہے۔ زینب کے بچے آ رہے ہیں، مگر زینب در خیمہ پر نظر نہیں آتی۔ اللہ جانے زینب اس وقت کس عالم میں ہوں گی۔ ارے بچوں کو کسی اور نے قبول کیا، زینب شاید خیمے کے اندر ہو، اپنے سر کو سجدگاہ رکھا ہوا ہو۔ بارے اللہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے سرخرو کر دیا۔ بارے اللہ میری قربانی قبول کر لے۔ ہم عزیز و جناب زینب نے ہر موقع پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا، اپنے بچوں کے آنے پر کسی اضطراب کا شکار نہ ہوئی، اپنے بچوں کو لینے نہ آئی۔ مگر سن لو، ایک موقع ایسا آیا ہے جب زینب خیمے سے نکل کر باہر گئی تھی، جب حسین